تمہید چہارم، خداوند تعالیٰ کے تمام مصنوعات پر نظر کرنے سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ جو عجائب اور غرائب اس نے اپنے مصنوعات میں رکھے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک تو عام فہم ہے، مثلا سارے لوگ جانتے ہیں کہ انسان کی دو آنکھ اور دو کان، ایک ناک اور دو پاؤں وغیرہ اعضاء ہیں، یہ تو وہ امور ہیں کہ جو نظر سرسری سے معلوم ہوتے ہیں، دوسرے وہ امور ہیں جن میں دقت نظر درکار ہے، مثلا آنکھ کی وہ ترکیب جس کے ذریعے سے دونوں آنکھیں شے واحد کی طرح بالاتفاق کام کرتی ہیں اور ہر یک چھوٹی بڑی چیز کو دیکھ سکتے ہیں، یا کانوں کی بناوٹ کی وہ طرز جس سے وہ مختلف آوازوں کو بحیثیت اختلاف سن سکتے ہیں، یہ وہ امور ہیں جو سرسری نظر سے دریافت نہیں ہو سکتے، بلکہ جو لوگ ماہر فن طبی و طبابت ہیں انہوں نے زمانہ دراز تک تدبر اور تفکر کر کے ان صداقتوں کو دریافت کیا ہے، اور ابھی صدہا دقائق اور حقائق ترکیبیں انسان کے ایسے بھی مخفی ہیں جن پر کسی حکیم کا ذہن آج تک محیط نہیں ہوا، اور کچھ شک نہیں کہ ان دقائق اور حقائق سے اعلیٰ غرض یہ ہے کہ انسان اس حکیم علل اطلاق کی قدرت کاملہ کا اعتراف کرے جس نے اس کی پیدائش میں ایسے عجائب غرائب کام کیے ہیں، لیکن اس جگہ کوئی بے سمجھ آدمی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ خدا نے اس کام کو، جس کی غرض معرفت الہی تھی، ایسا ادک اور باریک کیوں بنایا جس کی سمجھ کے لیے ایک زمانہ دراز تک فکر اور نظر کی ورزش بکار ہے، اور پھر بھی یہ توقع نہیں کہ تمام اسرار حکمیہ باستیفائے تام حاصل ہو جائیں گے، اور اسی دقت کے باعث سے اب تک انسان کو گویا دریا میں سے ایک قطرہ بھی حاصل نہیں ہوا۔ چاہیے تھا کہ سب عجائب اور غرائب واضح ہوتے، تاکہ جس غرض کے لیے حکیم مطلق نے بدن انسان میں مودہ کیے تھے وہ غرض حاصل ہو جاتی۔ سو اس وہم کا جواب اور اسی قسم کے اور وہموں کا جواب جو مصنوعات الہیہ کے عجائبات اور خواص دقیقہ اور مخفیہ کی نسبت کسی کے دل میں خلجان کریں، یہ ہے کہ بلا شبہ خدا کا اپنے تمام مصنوعات میں اور ہر یک چیز میں جو اس کی طرف سے صادر ہو، قانون قدرت یہی ہے کہ اس نے عجائبات بدیہیہ پر کفایت نہیں کی، بلکہ ہر یک چیز میں جو اس کے دست قدرت سے ظہور پذیر ہے، عجائبات دقیقہ بھی جو نہایت گہرے اور عمیق ہیں مخفی رکھے ہیں، مگر خدا کے اس کام کو عبث اور بے سود سمجھنا سراسر نادانی ہے۔ جاننا چاہیے کہ خدا نے انسان کو دوسرے حیوانات کی طرح اس وضع فطرت پر پیدا نہیں کیا کہ اس کا علم چند بدیہی اور محسوس باتوں میں محصور اور محدود رہے، بلکہ اس کو یہ استعداد بخشی ہے کہ وہ نظر اور فکر سے غیر متناہی علوم میں ترقیات کرتا رہے، اور اسی غرض سے اس کو عقل کا گوہر شب چراغ جو دوسرے حیوانات کو نہیں ملا آتا ہوا۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ تمام عجائب غرائب الہی بدیہی طور پر واضح اور لائے ہوتے، جن میں نظر اور فکر کی کچھ بھی حاجت نہ ہوتی، تو پھر انسان جس کا کمال اس کی قوت نظریہ تکمیل پر موقوف ہے، کن چیزوں میں نظر اور فکر کرتا، اور اگر نظر اور فکر نہ کرتا تو پھر کیوں کر اپنے کمال کو پہنچتا؟ سو چونکہ تمام انسانیت انسان کے استعمال قوت نظریہ سے وابستہ ہے، اس لیے اس حکیم مطلق نے اکثر دقائق اور حقائق کو ایسے طور پر مخفی رکھا ہے کہ جب تک انسان اپنی خود اداد قوت کو بکمال اجتہاد استعمال میں نہ لاوے، ان دقائق کا انکشاف نہیں ہوتا۔ اس سے حکیم مطلق کا یہ ارادہ ہے کہ ترقی کرنے کا راستہ کھلا
رہے
اور جس سعادت کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے اس سعادت تک وہ پہنچ جائے۔ ورس خدا کے جتنے کام ہیں وہ صرف موٹی سنت پر ختم نہیں ہو سکتے، بلکہ ان میں جس قدر کھودتے جاؤ زیادہ سے زیادہ باریکیاں نکلتی ہیں۔ بس جبکہ ان تمام چیزوں کی نسبت جو خدا کی طرف سے ہیں یہ عام قانون ثابت ہو چکا کہ وہ سب نکات دقیقہ اور اسرار عمیقہ سے پر ہیں، تو اسے قانون قدرت کی مطابعت سے یہ بھی ہر یک عاقل کو ماننا پڑا کہ خدا کا کلام بھی نکات دقیقہ سے خالی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں سب سے زیادہ لطائف چاہیے، کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے اور حکیم مطلق کے علوم قدیم کا مخزن ہے، جس کو خدا نے اس بات کا آلہ بنایا ہے کہ تمام قوانین قدرتیہ جو فی السماوات والارض پائے جاتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے اس میں سامان موجود ہو۔ بس اگر وہ ناقص ہو اتنے بڑے کام اس سے کیوں کر انسرام ہو سکیں؟ اگر وہ تمام غلطیوں سے انسان کو پاک نہ کر سکتا تو پھر صرف بعض غلطیوں سے پاک کرنا حقیقت میں ایسا تھا کہ گویا منزل تک پہنچانے سے پہلے راستے میں ہی چھوڑ دیتا۔ غرض جب خدا کا قانون قدرت ہر ایک چیز میں جو اس کی طرف سے صادر ہے یہی ثابت ہوا کہ ان سب میں خداوند تعالیٰ نے دقائق عمیقہ بھی ضرور رکھے ہیں، صرف موٹی باتوں پر ختم نہیں کیا، تو اس تحقیق سے جھوٹ ان لوگوں کا کھل گیا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا کے کلام میں صرف چند احکام صریح الفہم چاہیے اور لطائف دقیقہ اس میں نہیں چاہیے اور نہ ہیں۔ اس جگہ انہوں نے اپنے اس وہم کے مضبوط کرنے کی غرض سے ایک دلیل بنائی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کتب الہامیہ کم علموں اور کم فہموں یا امیوں اور بدوؤں کے لیے نازل ہوئی ہے، بس ان کی تعلیم ویسی ہی چاہیے جو کہ بقدر عقول ان لوگوں کے ہو، کیونکہ امی اور ناخواندہ آدمی نکات دقیقہ سے منتفع نہیں ہو سکتے اور نہ ان پر مطلع ہو سکتے ہیں۔ لیکن واضح ہو کہ یہ وہم محض کوتا اندیشی سے ان کے دلوں کو پکڑتا ہے اور اس پست اور ناچیز خیال سے بغایت درجہ سفاہت اور جہالت کی بدبو آتی ہے۔ کاش کہ وہ کلام الہی کو غور سے دیکھتے تاکہ انہیں معلوم ہوتا کہ خدا کی مقدس اور کامل کلام پر ایسا گمان کرنا گویا چاند پر خاک ڈالنا ہے، اور اب بھی ایسے لوگ اگر اس کتاب کو ذرا آنکھ کھول کر پڑھیں اور وہ صدہا دقائق عمیقہ اور حقائق دقیقہ کلام الہی کے جو ہم نے اس کتاب میں اپنے موقع پر کمال وضاحت سے لکھے ہیں بنظر تامل و تیقظ مشاہدہ کریں تو ان کا خیال فاسد ایسا دور ہو جائے گا جیسا کہ آفتاب کے نکلنے سے تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ امر محسوس اور مشہود کے مقابلہ پر کسی قیاس کی پیش نہیں جاتی۔ جب متواتر تجربہ سے ایک چیز کی کوئی خاصیت معلوم ہو گئی تو پھر مجرد قیاس کو اپنی دستاویز بنا کر اس امر واقعی سے جو بپایہ ثبوت پہنچ چکا ہے انکار کرنا اسی کا نام جنون اور سودا ہے۔ اگر یہ لوگ عقلِ خدا داد کو ذرا کام میں لاویں تو ان پر ظاہر ہو کہ خود وہ قیاس ہی فاسد ہے، اور بعین ہی وہ ایسا مقولہ ہے جیسے کوئی نباتات کے خواص دقیقہ سے انکار کر کے یہ کہے کہ اگر خدا نے بل ارادہ خلق اللہ کی نفع رسانی کی غرض سے یہ کام کیا ہے کہ انسان کی شفا کے لیے نباتات و جمادات وغیرہ میں طرح طرح کے خواص رکھے ہیں، تو پھر ان خواص کو اس قدر تہ در تہ کیوں چھپایا کہ ان کی ناواقفیت سے ایک زمانہ دراز تک لوگ بے علاج ہی مرتے رہے، اور اب تک جمیع خواص مخفیہ پر احاطہ نہ ہوا۔ لیکن ظاہر ہے کہ بعد تحقق خدا کے عام قانون کے، جو کہ زمین و آسمان میں ایک ہی طرز پر پایا جاتا ہے، ایسے ایسے شبہات میں مبتلا ہونا انہی لوگوں کا کام ہے جو قوانین قدرتیہ میں ذرا غور نہیں کرتے، اور قبل اس کے کہ خدا کی صفات اور عادات کو جس طرح سے وہ آئینہ فطرت میں ظاہر ہو رہی ہیں بخوبی دریافت کریں، پہلے ہی اس کی ذات اور اس کی صفات کا حلیہ لکھنے کو بیٹھ جاتے ہیں۔ ورنہ اگر انسان ذرا بھی آنکھ کھول کر ہر یک طرف نظر ڈالے تو عادت اللہ کسی ایک یا دو چیز میں محصور نہیں، اور نہ ایسی پوشیدہ ہے جس کا سمجھنا مشکل ہو، بلکہ یہ بات اجلا بدیہات ہے کہ جواہر لطیفہ اور مصنوعات عالیہ تو یک طرف رہے، ایک ادنا مکھی بھی جو حقیر اور ذلیل اور مکروہ جانور ہے اس قانون قدرت سے باہر نہیں، تو پھر نعوذ باللہ کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ خدا کا کلام، کہ جو اس کی ذات کی طرح مقدس اور کمال رنگ سے رنگین چاہیے، ایسا ادنا اور ارزل ہے کہ دقائے کے مخفیہ میں ایک مکھی کے مرتبہ تک بھی نہیں پہنچتا؟ اور اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ خدا نے ضروریات دین میں سے کسی امر کا اخفاء نہیں کیا، اور دقائے کے عمیقہ وہ دقائق ہیں جو ماں سوا اصل اعتقاد کے بالائی امور ہیں، اور ان نفوس کے لیے مقرر کیے گئے ہیں جن میں صلاحیت اور استعداد تحصیل کمالات فاضلہ کی پائی جاتی ہے، اور جو لوگ ہر یک وبی اور بلید کی طرح ان مسائل پر کفایت کرنا نہیں چاہتے، جو بذریعہ ان دقائق کے حکمت اور معرفت میں ترقی کرتے ہیں اور حق الیقین کے اس بلند مینار تک پہنچ جاتے ہیں جو انسانی استعدادوں کے لیے اقصا مراتب سے ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر اسرار علمیاں سارے کے سارے بدیہات ہی ہوتے تو پھر دانا اور نادان میں فرق کیا ہوتا؟ اس طور سے تو سارے علم ہی برباد ہو جاتے، اور جو عمدہ معیار استعدادوں کی شناخت کے لیے ہے اور جس ذریعے سے انسان کی قوت نظریہ بڑھتی ہے اور استکمال نفس ہوتا ہے، وہ مفقود ہو جاتا، اور جب وہ ذریعہ ہی مفقود ہو جاتا تو پھر انسان کن امور میں نظر اور فکر کرتا؟ اور اگر وہ نظر اور فکر نہ کرتا تو ایک حد معلوم اور محدود پر اس کو بھی مثل اور جانداروں کے ٹھہرنا پڑتا، اور ترقیات غیر متناہی کی قابلیت نہ رکھتا۔ بس اس صورت میں جس سعادت کے لیے وہ پیدا کیا گیا تھا وہ سعادت سے محروم رہ جاتا۔ سو جس خدا نے انسان کو نظر اور فکر کرنے کی قوتیں عنایت کی ہیں اور اس کو ایک کمال حاصل کرنے کی استعداد بخشی ہے، اس کی نسبت یہ کیوں کر بدگمان کیا جائے کہ وہ اپنی کتاب نازل کر کے انسان کو کسی کمال تک پہنچانا نہیں چاہتا، بلکہ کمال سے روکتا ہے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ خدا نے اپنے کلام کو اس لیے بھیجا ہے کہ تا انسانوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالے؟ بس اگر خدا کی کتاب ظلمتوں سے نہیں نکال سکتی بلکہ ارسطو اور افلاطون کی کتابیں نکال سکتی ہیں تو پھر کیا خدا کا یہ فرمانا کہ ساری تاریکیوں سے میری کتاب ہی نجات دیتی ہے میرا دعویٰ ہی ہوا؟ جب ایک بات کی سچائی تجربہ اور قیاس سے بالکل کھل جائے تو اس کے سامنے کس کی پیش جا سکتی ہے؟ ہم نے جس قدر صداقتیں کہ نہایت نازک اور اعلیٰ درجے کی ہیں قرآن شریف سے نکال کر اس کتاب میں لکھی ہیں، اس کا دیکھنا ہمارے اس بیان کے لیے شاہد، ناطق اور قول فیصل ہے، اور ان سب دقائق حقائق قرآنیہ پر مطلع ہونے سے ہر یک شخص کو، بشرطے کہ نرا اندھا نہ ہو، یہ ماننا پڑے گا کہ صدہا حقائق اور معارف جو افلاطون اور ارسطو وغیرہ کے خواب میں بھی نہیں آئے تھے، ان سب پر قرآن شریف محیط ہے۔ بس کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ خدا کا کلام جامع دقائق دینیہ ہے؟ اور میں اس بات کو مقرر لکھتا ہوں کہ خدا نے اس طرز کے اختیار کرنے میں انسان پر کوئی مصیبت نہیں ڈالی، بلکہ اول اس کو قوت نظریہ عنایت کی اور پھر نظر کرنے کا سامان بھی عطا فرمایا۔ یہی عطیات الہی ہیں جن سے انسان کا ستارہ ایک بال چمکتا ہے اور انسان اور حیوان میں امتیاز حاصل ہوتی ہے۔ حیوانات کو خدا نے سوچنے کی طاقت نہیں دی اور نہ انہوں نے کچھ سوچا، پھر دیکھو کہ وہ ویسے کے ویسے رہے یا نہیں۔ اور یہ وسواس کہ خدا نے اپنی کتاب امیوں اور بدوؤں کے لیے بھیجی ہے ان کی سمجھ کے موافق چاہیے، ٹھیک نہیں ہے۔ اول تو اس میں یہ جھوٹ ہے کہ وہ کلام نرا امیوں کی تعلیم کے لیے نازل ہوا ہے، خدا نے تو آپ ہی فرما دیا ہے کہ تمام دنیا اور مختلف طبائع کی اصلاح کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ جیسے امی اس کتاب میں مخاطب ہیں، ایسے ہی عیسائی اور یہودی اور مجوسی اور سابعین اور لا مذہب اور دہریہ وغیرہ تمام فرقے مخاطب ہیں، اور سب کے خیالات فاسدہ کا اس میں رد موجود ہے، سب کو سنایا گیا ہے۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، الجزء نمبر 9، الاعراف 169۔ پھر جبکہ ثابت ہے کہ قرآن شریف کو تمام دنیا کے طبائع سے کام پڑا، تو تم خود ہی سوچو کہ اس صورت میں لازم تھا یا نہیں کہ وہ ہر یک طور کی طبیعت پر اپنی عظمت اور حقانیت کو ظاہر کرتا اور ہر یک طور کے شبہات کو مٹاتا۔ ماں سوائے اس کے اگرچہ اس کلام میں امی بھی مخاطب ہیں، مگر یہ تو نہیں کہ خدا امیوں کو امی ہی رکھنا چاہتا تھا، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ جو طاقتیں انسانیت اور عقل کی ان کی فطرت میں موجود ہیں وہ مکمل قوت سے حیز فعل میں آ جائیں۔ اگر نادان کو ہمیشہ کے لیے نادان ہی رکھنا ہے تو پھر تعلیم کا کیا فائدہ ہوا؟ خدا نے تو علم اور حکمت کی طرف آپ ہی رغبت دے دی ہے۔ دیکھو اس آیت میں علم اور حکمت کی کیسی تاکید ہے، یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، البقرہ 270۔ یعنی خدا جس کو چاہتا ہے حکمت عنایت کرتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت سا مال دیا گیا۔ اور پھر فرمایا ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، الجزء نمبر 2، البقرہ 152۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو کتاب اور حکمت اور وہ تمام حقائق اور معارف سکھاتا ہے جن کا خود بخود معلوم کر لینا تمہارے لیے ممکن نہ تھا۔ اور پھر فرمایا، انما یخش اللہ من عباده العلماء، الجزء نمبر 22 فاتر 29، یعنی خدا سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اہل علم ہیں۔ اور پھر فرماتا ہے، قُل رب زدنی علما، الجزء نمبر 16 طٰہٰ 115، دعا کر کہ خدایا مجھے مراتب علمیہ میں ترقی بخش۔ اور پھر فرماتا ہے، من کان فی ہاذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وأضل سبیلا، الجزء نمبر 15 بنی اسرائیل 73، یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا رہا اور علم الہی میں بصیرت پیدا نہ کی وہ اس دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا بلکہ اندھوں سے بدتر ہوگا۔ اور پھر یہ دعا سکھاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، الجزء نمبر 1 الفاتحہ 6-7، یعنی اے باری تعالی ہم پر وہ صراط مستقیم ظاہر کر جو تو نے ان تمام اہل کمال لوگوں پر ظاہر کیا جن پر تیرا فضل اور کرم تھا، کیونکہ اہل کمال لوگوں کا صراط مستقیم یہی ہے کہ وہ علی وجہ البصیرت حقائق کو معلوم کرتے ہیں نہ اندھوں کی طرح۔ بس اس دعا کا ماحصل تو یہی ہوا کہ خداوندہ وہ تمام علوم حقہ اور معرف صحیحہ اور اسرار عمیقہ اور حقائق دقیقہ جو دنیا کے تمام اہل کمال لوگوں کو متفرق طور پر وقتاً فوقتاً تو عنایت کرتا رہا ہے، اب وہ سب ہم میں جمع کر۔ سو دیکھیے کہ اس دعا میں بھی علم اور حکمت ہی خدا سے چاہی ہے، اور وہ علم مانگا ہے جو تمام دنیا میں متفرق تھا۔ خلاصہ یہ کہ گو خدائے تعالیٰ نے اصول نجات کو بہت واضح اور آسان طور پر اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے، جس کے معلوم کرنے اور جاننے میں کسی نوع کی دقت اور ابہام نہیں، اور سب خواندہ اور ناخواندہ اس میں برابر ہیں۔ لیکن اس حکیم مطلق نے علم الہی کے دقائق اور اسرار عالیہ میں یہ چاہا ہے کہ انسان محنت کر کے ان کو دریافت کرے، تا یہی محنت اس کے لیے موجب تکمیل نفس ہو جائے، کیونکہ تمام قوائے انسانیہ کا قیام اور بقا محنت اور ورزش پر ہی موقوف ہے۔ اگر انسان ہمیشہ آنکھ بند رکھے اور کبھی اس سے دیکھنے کا کام نہ لے، تو جیسا کہ تجارب طبیہ سے ثابت ہو گیا ہے، تھوڑے ہی دنوں کے بعد اندھا ہو جائے گا، اور اگر کان بند رکھے تو بہرا ہو جائے گا، اور اگر ہاتھ پاؤں حرکت سے بند رکھے تو آخر یہ نتیجہ ہوگا کہ ان میں نہ حس باقی رہے گی اور نہ حرکت۔ اسی طرح اگر قوت حافظہ سے کبھی کام نہ لے تو حافظہ میں فتور پڑے گا، اور اگر قوت متفکرہ کو بیکار چھوڑ دے تو وہ بھی گھٹتے گھٹتے کل عدم ہو جائے گی۔ سو یہ اس کا فضل و کرم ہے، اس نے بندوں کو اس طریقے پر چلانا چاہا اس پر ان کی قوت نظریہ کا کمال موقوف ہے۔ اور اگر خدائے تعالی محنت کرنے سے بکلی آزاد رکھنا چاہتا تو پھر یہ بھی مناسب نہ تھا کہ اپنی آخری کتاب کو تمام لوگوں کے لیے جو مختلف زبانیں رکھتے ہیں ایک ہی زبان میں جس سے وہ ناآشنا ہیں بھیجتا، کیونکہ غیر زبان کا دریافت کرنا بھی بغیر محنت کے گو تھوڑی ہی ہو ممکن نہیں۔